سے پہلے کہ میں خطبہ شروع کروں, آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان تمام مومنین مومنات کے لیے اور بزم حسینی کے اراکین کے مرحومین مرحومات کے لیے اور وہ تمام حضرات جو یہاں موجود ہوتے تھے اور اب نہیں آ سکے, موت نے انہیں ہم سے جدا کر دیا, ان کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور تین دفعہ خدا بندہ پڑھ کر اسے دیا گیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته, وهو الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق جميل كربا وزبه اجدان گرامی. توحید اور شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو کل تک تمہیدی تھی اور ہم نے کسی حد تک اس گفتگو کو آپ کے ذہنوں میں واضح کرنے کی کوشش کی کہ توحید اور شرک کے معنی کیا ہیں, اور خطبے میں جس ٹکڑے کا میں نے انتخاب کیا اور اسے اضافہ کیا آج, وہ وہی سورہ ہم کا ٹکڑا تھا کہ جسے کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور کسی حد تک اسی حصے کو اسی اقتباس کو سورہ ہم کے ہم آگے بڑھائیں گے. تو خطبے میں خود سورہ ہم کا اضافہ, کل تک کی گفتگو کسی حد تک تشنہ رہ گئی تھی. ہماری گفتگو کا اختتام یہاں پر ہوا تھا کہ توحید کے معنی کیا ہیں, اور جب توحید کے معنی کو ہم بیان کریں گے تو یقیناً اس معنی کو بھی بیان کرنا ہوگا کہ شرک کسے کہتے ہیں. یہ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ 5-7 منٹ میں پیش کر کے پھر میں آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. تو دیکھیے عزیزان گرامی, توحید اور شرک, پھر اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کیا توحید کا مفہوم وہی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں, شرک کا مفہوم وہی ہے جسے ہم شرک سمجھتے ہیں, یا نہیں توحید اور شرک کا مفہوم قرآنی حوالے سے کچھ اور ہے. اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ہم کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی, اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر آ کر گفتگو ختم کی, اور پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کی تکرار کریں سورہ ہم کے قالب میں. تو جب پروردگار نے صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کا حکم دیا تو لطف کی بات یہ ہے, عجیب بات یہ ہے, بڑی لطیف بات ہے, بڑی ڈیلیکیٹ بات ہے کہ پروردگار اپنی جانب آنے کے رستے کا حکم دے رہا ہے کہ ڈھونڈو اس رستے کو, لیکن جب اس رستے کے تبیین کی بیان کرنے کی باری آئی تو پھر پروردگار نے اپنی ذات کو, توجہ کیجئے گا یہاں پر, جب اس رستے کو صراط مستقیم کے بیان کرنے کی باری آئی تو پروردگار نے اپنی ذات کو دفتن پیچھے کھینچ لیا اور ان لوگوں کے رستے کی جانب اشارہ کیا کہ جو صراط مستقیم پر ہیں. یعنی جب پروردگار، اب یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ، قابل غور بات، بہت دقیق بات، بہت باریک بینی پر مبنی بات، کہ جب پروردگار اپنے بندوں سے کسی قسم کا تعلق پیدا کرنا چاہے، بھائی جو جہنم میں بھی بندہ جا رہا ہے نا پروردگار کا، وہ بھی خدا کا ہی بندہ ہے، اور جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی خدا کا بندہ ہے، جو ملائکہ ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، جو جن ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، جو انس ہیں وہ بھی خدا کے بندے ہیں، یعنی عالم ماسوا میں سب سے بہترین چیز انسان، اور انسان کو پروردگار نے اپنی ذات کی جانب آنے کا حکم دیا صراط مستقیم کے ذریعے، لیکن جب اس صراط مستقیم کی باری آئی، بیان کرنے کی نوبت آئی، تو پروردگار نے اپنی ذات کو پیش نہیں کیا بلکہ حکم دیا جاؤ دیکھو کن لوگوں پر ہم نے اپنا انعام نازل کیا، کون لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہیں، کون لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنا غضب نازل نہیں کیا۔ یہاں تک کی گفتگو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے سلسلہ آگے بڑھا، اور ہم جہاں تک کل ہم نے گفتگو کی تھی، یقیناً وہ پوری گفتگو آج دوہرائی نہیں جا سکتی، لیکن یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کی تکرار اور دہرانا اس سے ضروری تھا۔ تو دیکھیے، پروردگار ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ، میں نے کل عرض کیا کہ ذات مستجمع جمیع صفات جلال و جمال، اللہ، وہ اللہ رب العالمین ہے، عالمین کو پال رہا ہے، عالمین کو، تمام کے تمام عالم ماسوا کو پروردگار پال رہا ہے، پوس رہا ہے۔ اگر نوح کو طوفان سے نجات مل رہی ہے، وہی پروردگار دے رہا ہے۔ اگر آدم کو کچھ مخصوص قسم کے اسماء اور کلمات سکھائے جا رہے ہیں، وہی پروردگار سکھا رہا ہے۔ اگر عیسیٰ کو انجیل مل رہی ہے، معجزے مل رہے ہیں، وہی پروردگار سکھا رہا ہے۔ اگر موسیٰ کو توریت مل رہی ہے، اگر داؤد کو زبور مل رہی ہے، انبیاء کو پروردگار کی جانب سے جو انعام و اکرام مل رہا ہے، وہ عالم ماسوا کا حصہ ہے۔ بھیا یہ بات یہ نہیں ہے، دیکھیے، پروردگار کے علاوہ جو بھی ہے اسے عالم ماسوا کہا جاتا ہے۔ عالمین کا معنی یہ ہے کہ پروردگار کے علاوہ جو بھی عالم ہے، جو بھی اشیاء ہیں، اسے عالم ماسوا کہا جاتا ہے۔ رب العالمین، پروردگار، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک، بیچ میں سرکار ختمی مرتبت کی نبوت، تمام کے تمام عالمین، ہر ذرہ، ہر جنبندہ شے، ہر مخلوق پروردگار کے سایہ ربوبیت کے تحت پل رہی ہے۔ کوئی چیز پروردگار کے سایہ ربوبیت سے باہر نہیں، کبھی بھی کائنات میں، اس عالم رنگ و بو میں، سوائے خدا کے اور کسی کی حکومت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پروردگار کی سلطنت سے باہر نہیں۔ اگر فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند پروردگار ہوں، اس کے باوجود بھی وہ پروردگار کی سلطنت سے باہر نہیں۔ شیطان جب سجدے کا انکار کر کے پروردگار کی بارگاہ سے نکل رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ پروردگار کے عالم ربوبیت سے باہر نہیں۔ اگر شیطان گمراہی کا کام انجام دے رہا ہے، تو مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے، ایک مصلحت ہے انسانوں کے لیے کہ شیطان کو گمراہی کا عہدہ دیا جائے، تاکہ صاف اور طیب اشیاء جدا ہو جائیں، غلیظ اور گناونی اشیاء جدا ہو جائیں، یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ تو پروردگار عالم کے دائرہ ربوبیت میں ہر چیز ہے۔ یہاں تک بات یقیناً واضح ہو گئی۔ کیوں؟ دوبارہ آئیے آیت کی طرف، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی کہ جو تمام عالمین کا پالنے پوسنے والا ہے، جو تمام عالمین کی پرورش کر رہا ہے، جو تمام عالمین کی اپنے علاوہ ہر چیز کو پال پوس کر ایک مقصد تک لے جا رہا ہے۔ یہ سورہ حمد، اور اس کے بعد عجیب انداز سے سورہ انبیاء کے اندر اعلان کیا پروردگار نے کہ دیکھو، شرک اور توحید کے چکر میں پھنس جانے والے مسلمانوں، اگر تم قرآن کو غور سے پڑھتے تو تمہاری نظر میں شرک کا مفہوم کچھ اور ہوتا، توحید کا مفہوم کچھ اور ہوتا۔ تم نے قرآن کو صحیح سے نہیں پڑھا۔ ہم ہے پروردگار، الحمدللہ رب العالمین، اور ہم نے جب اپنے حبیب کو بھیجا تو دیکھو، حبیب مکے کے لیے رحمت نہیں ہے، مدینہ کے لیے رحمت نہیں ہے، اس نظام شمسی کے لیے رحمت نہیں، ان کہکشاؤں کے لیے رحمت نہیں۔ اگر حبیب رحمت ہے تو عجیب انداز سے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، اے میرے حبیب، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پروردگار اگر پال رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے کائنات کو، تو کس کے خطے میں؟ دوبارہ یہ قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یعنی پروردگار نے جب انسانوں سے اپنے پہلے تعلق کو پیدا کیا، جب اپنے سب سے پہلے تعلق کو برقرار کیا، تو پروردگار منتقم بھی ہے، پروردگار جبار بھی ہے، پروردگار قہار بھی ہے، پروردگار علیم بھی ہے، پروردگار قدیر بھی ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، لیکن پروردگار نے جب پہلی آیت نازل کی اس روئے زمین پر 500 سال کے بعد، تو پروردگار نے سب سے پہلے اپنے کن ناموں کے ذریعے انسانوں سے تعلق پیدا کیا؟ میرے حبیب پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے پروردگار نے اپنا تعلق پیدا کیا اپنے تمام بندوں سے، یعنی پروردگار اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں رحمان و رحیم ہوں، تم سے میرا سب سے پہلا تعلق ان دو ناموں کے ذریعے سے ہے، اب دیکھنا ہم اس ہستی کو بھیج رہے ہیں جو مجسم رحمت ہے، صرف تمہارے لیے رحمت نہیں، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے لیے رحمت نہیں، اگر جبرائیل کو رزق مل رہا ہے، اگر میکائیل کو رزق مل رہا ہے، اگر اسرائیل کو رزق مل رہا ہے، اگر اسرافیل کو رزق مل رہا ہے، اگر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اگر جنت میں نہریں جاری ہیں، تو دیکھو یہ سب کا سب پروردگار کی ذات کی وجہ سے ہے، لیکن یہ کارخانہ قدرت بنا کس ہستی کے صدقے میں؟ یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ سرکار ختمی مرتبت کی فضیلت دیکھیے، توحید کے اور شرک کے چکر میں آ کر انسان پھنس جاتا ہے، کیوں پھنستا ہے؟ قرآن کی صحیح سے تلاوت نہیں کرتے، اگر تلاوت کی جاتی ہے تو توجہ سے نہیں، بھائی وہ رب العالمین ہے، لفظ وہی لایا پروردگار عالمین کا، لیکن رحمت کا لفظ آیا سرکار ختمی مرتبت کے لیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سب سے پہلا مبدا اور آغاز، نقطۂ آغاز ہر چیز کا خدا ہے، لیکن کس کے صدقے میں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور یہ رحمتا للعالمین اکیلے نہیں ہے، تو فرمایا عجیب انداز سے دیکھو، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدھیہ ولا فلک یسری ولا بحر یجری الا لمحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، اگر محمد مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں تو یاد رکھنا یہ رحمت رکے گی نہیں، یہ فاطمہ کی صورت میں ظاہر ہوگی، علی مرتضیٰ کی صورت میں ظاہر ہوگی، کبھی حسن کی صورت میں ظاہر ہوگی، کبھی حسین کی صورت میں ظاہر ہوگی، تو سید الشہداء سے تمسک رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم رحمت الہی سے متمسک ہیں۔ آج نوجوان اب دوست پوچھتے ہیں، یقیناً سوالات جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور سوالات بڑے حساس ہوں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ نمبر تو انسان اس موضوع پر گفتگو بھی کرے کہ بھائی کہ امام حسین نے جہاد کیا یا جنگ تھی، اگر جنگ تھی تو کیا جسٹیفیکیشن تھی، کیا مشروعیت تھی، کیا جواز تھا، اگر جہاد تھا تو جہاد تو حاکم اسلامی کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ عجیب قسم کے خیال باطل انسان آج کے اپنے ذہنوں میں اس کی پرورش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بحث کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا، دیکھیے سوال کے اس جواب کے طور پہ کہ سورہ نساء میں آئیے، عجیب انداز سے پروردگار نے اعلان کیا، ایمان کا معیار بتایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے حبیب دیکھ یہ جو تجھ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی نمازوں کو مت دیکھ، ان کے روزوں کو مت دیکھ، ان کے حجوں کو مت دیکھ، ان کی زکاتوں کو مت دیکھ، یہ تیرے پیچھے آ کر کتنی نماز پڑھے، کتنا قرآن پڑھے، ان کی عبادتوں کو نہ دیکھ، میں تجھے ایک معیار بتا رہا ہوں میرے حبیب، اس معیار کو دیکھ، فلا وربک لا یؤمنون بک حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، میرے حبیب دیکھ نمازوں کو نہ دیکھ، نماز پڑھنا واجب، زکات دینا واجب، حج پہ جانا واجب، تمام عبادتیں واجب، تمام حرام کاموں سے دوری ضروری ہے، لیکن ایمان کا معیار خدا نے کیا بتلایا قرآن نے؟ میرے حبیب یہ تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، فلا وربک لا یؤمنون، یہ ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے، یہ جو تیرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لاکھ کلمے پڑھتے رہے، لاکھ تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اس وقت تک ان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کب تک؟ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں نا، تنازعات ہوتے ہیں، اس میں جب تک تجھے اپنا حکم نہ بنا لے، اپنا حاکم نہ بنا لے، اپنا قاضی نہ بنا لے، اس وقت تک یہ بائیمان نہیں ہو سکتے. بس جو جھگڑا ہے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر حل کرو. اگر تم نے اپنے طور سے حل کرنے کی کوشش کی تو تمہارا ایمان ناقص ہے. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. اچھا جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے اور اس کے بعد محمد سرکار ختمی مرتبہ نے فیصلہ سنا دیا، اس کے بعد کیا کیا ایمان ختم ہو گیا؟ یعنی ایمان لانے کی شرائط پوری ہو گئی؟ نہیں. فیصلہ کر دیا سرکار ختمی مرتبہ نے، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. میرے حبیب جب تو انہیں فیصلہ سنا دے، اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو تو انہیں وہ فیصلہ تیرا ناگوار بھی نہ گزرے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات اور آگے بڑھی. ویسلموا تسلیما. ایمان کے تین جز، ایک تو یہ کہ اپنے فیصلے سرکار ختمی مرتبہ کی بارگاہ میں کرواؤ، جو فیصلہ کر دے اسے مانو، اپنے دلوں میں کوئی کجی کوئی میل نہ آنے دو سرکار ختمی مرتبہ کے فیصلوں کے حوالے سے، اور یسلموا تسلیما، ان فیصلوں کے مقابلے میں اپنا سر تسلیم خم کر دو. اچھا صاحب، آپ کہتے ہیں حسین ابن علی نے کس کی اجازت سے جنگ کی؟ تو یہ بھی ایک اختلاف ہے نا، ایک تنازعاتی مسئلہ ہے، ایک اختلاف ہے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کس کی اجازت سے جنگ کرنے گئے. تو بھائی یہ فیصلہ بھی رسول خدا سے پوچھنا پڑے گا. تو دیکھیے، توجہ کیجیے گا کہ اجازت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو صاحب اجازت نہ ہو. بھائی جب سرکار سید الشہداء کے بارے میں جناب ختمی مرتبت نے یہ فرما دیا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو اب پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ اپنی حرکات و سکنات کی اجازت حسین سے لے. حسین کسی سے اجازت نہیں لے گا. تو یہ یزید کو اجازت کی ضرورت ہے حسین کی کہ تخت پر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں؟ یزید کو ضرورت ہے اپنی عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے مولا حسین کی کہ مولا میری یہ عبادت قبول ہے یا نہیں. حسین ابن علی کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی حقیقت محمدیہ کا حصہ ہے سرکار سید الشہداء. یہ حسین ابن علی کو کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں. بس اب یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں، دیکھیے توحید اور شرک کے حوالے سے، کہ توحید اور شرک خوب ذہنوں میں روشن ہو جائے. اب شاعر ہیں ہمارے اسی خطے کے، کہا تو نام تو بہت لیا جاتا ہے لیکن اگر دیوان کو ذرا غور سے پڑھا جائے تو بڑے عجیب مطالب مضامین نکات سامنے آئیں گے. حکیم الامت بھی کہتے ہیں، شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، جناب علامہ اقبال صاحب. بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھیے، اچھا بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں انہیں لوگ اتنا بے موقع اور بے محل استعمال کرتے ہیں کہ پھر وہ اشعار اپنے معانی اور اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں، اور ان اشعار کو پڑھنا پھر انسان اپنی سبکی محسوس کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے نہ سمجھے ہوئے اتنی دفعہ پڑھا ہوتا ہے کہ اب آپ پڑھیں تو ایک مزہ کا خیز لطیفہ بن جاتا ہے، اب وہ شعر اپنی افادیت پر باقی نہیں رہتا. لیکن کروں تو کیا کروں کہ ضرورت مجھے اسی شعر کی ہے. تو دیکھیے عجیب مرحلہ ہے، جب جناب اقبال علامہ اقبال جب معیار بتا رہے ہیں دین تک پہنچنے کا، تو وہی بات اسی سورہ نساء کی آیت کو شعری زبان میں ڈھال کر پیش کر رہے ہیں. دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بات دین نام ہے کس کا؟ دین نام ہے سرکار ختمی مرتبہ سے وفاداری کا. یہ جہاں چیز ہے کیا باقی آپ سب کو پتا ہے. تو دیکھیے صرف اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی، لوح و قلم کی بات ہو رہی ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. تو بھائی محمد مصطفیٰ سے وفاداری میں ایسی کون سی چیز پوشیدہ ہے کہ اقبال تمام عبادتوں کو چھوڑ کر محمد سے وفاداری کی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کوئی تو نقطہ ہوگا نا. اچھا اور اس کے بعد فارسی میں بھی شعر کہا، بہت مشہور شعر، بہت ہی معروف شعر، بے مصطفیٰ براسن خیشرا کہ دین ہمیں اوس، اگر بے او نہ رسیدی تمام بول حبیث. اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ تک پہنچاؤ. محمد مصطفیٰ تک اپنے آپ کو پہنچاؤ. اگر تم نہ پہنچے محمد مصطفیٰ تک تو تم جو کام بھی کر لو وہ بولہاوی ہے, وہ دین نہیں ہے. لاکھ نمازیں پڑھو, لاکھ روزے رکھو, لاکھ حج پہ جاؤ, لیکن تمہاری عبادتیں, تمہاری نمازیں, تمہارے حج, تمہاری زکاتیں, تمہاری قرآت قرآن, تمہارے صدقہ و خیرات, تمہارے نیک اعمال اگر تمہیں محمد مصطفیٰ تک نہ پہنچائیں تو یاد رکھنا یہ عبادت نہیں ہے, یہ بولہاوی ہے, عبادت نہیں ہے. بھائی راز کیا ہے, ہے کیا راز اس میں, اس میں راز کیا ہے؟ اچھا یہاں تک یہ دو شعر سنیے, سن دیا آپ نے, اب آئیے ذرا ایک اور شعر جو ان کے اردو دیوان میں عجیب انداز سے ایک بات کہہ گئے. تمام معیار کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے وفاداری, محمد مصطفیٰ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا. جب سرکار ختمی مرتبہ سے وفاداری معیار اور ملاگ بن گئی تو ذرا آئیے دیکھیے اب ایک اور عجیب بات کی. لاکھ مسجد میں بیٹھے رہیے آپ, لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے, مسجد تو چھوڑیے, مسجد الحرام میں بیٹھیے. اقبال مسجد حرام کو کسی اور انداز سے ڈیفائن کر رہے ہیں. اگر وہ سرکار ختمی مرتبہ سے وفاداری نہ کرے تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. بھائی حرم میں بیٹھا ہے, بھائی مسئلے کو اگر وفاداری نہ ہو سرکار ختمی مرتبہ سے تو تم مسجد الحرام میں بیٹھو, کسی حرم میں, کسی مقدس مقام پر بیٹھ جاؤ. اقبال کا فیصلہ یہ ہے, یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا. بھائی سارا مسئلہ کیا ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس ذات کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئی تھی, لاکھ ٹکرے مارتے رہیے, آپ نے اس سلسلے کو ہی قبول نہیں کیا. اب جب بات آ گئی سلسلے کی تو ذرا سورہ بقرہ کی تیسویں آیت کی طرف چلیے, سورہ بقرہ کی تیسویں آیت کی طرف, اور پھر اس کے بعد ہم سورہ مومنون کی جانب آئیں گے اور سورہ حج کی ایک دو آیتیں پڑھ کے پھر انشاءاللہ آج آپ کی زحمت یہیں پر ختم ہو جائے گی. تو دیکھیے سورہ بقرہ کی تیسویں نہایت مشہور و معروف آیت, بہت ہی عجیب آیت, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آیت آپ سب کے ذہنوں میں ہے, پروردگار یاد کر میرے حبیب اس وقت کو کہ جب تیرے پروردگار نے ایک فیصلہ کیا اور ملائکہ سے کہا, کیا کہا ملائکہ سے, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے پلٹ کے کیا کہا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا. پروردگار نے کیا جواب دیا, انی اعلم ما لا تعلمون. اور اس انی اعلم ما لا تعلمون سے پہلے ملائکہ نے ایک اور بات بھی کہی, پروردگار تو عبادت کے لائق, تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کوئی قلت نہیں ہے, عبادت چاہیے, ہم کر تو رہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب دیکھیے وسیلہ یہاں پر بھی آ گیا, وہ ملائکہ جو عالم قدس میں, عالم غیب میں پروردگار کی مسلسل تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہے, انہیں بھی ایک وسیلے کی ضرورت ہے. وہ وسیلہ کیا ہے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, پروردگار ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری حمد کے وسیلے سے. اچھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب دیکھیے پروردگار نے اس بات کا جواب نہیں دیا, فرشتوں نے اعتراض کیا گویا کہ ایک طرح کا کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں, تیری حمد کے ذریعے سے تیری تقدیس کر رہے ہیں, تجھے اور کیا چاہیے, اگر عبادت کروانی ہے تو ہم موجود ہیں. پروردگار نے اس اعتراض کو درخور اعتنا نہیں سمجھا, اس قابل نہیں سمجھا کہ جواب دے, ایک جملہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون. بھائی خاموش ہو جاؤ, یہاں بات آگے کی ہے, ذرا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اچھا اس کے بعد جب پروردگار نے علم آدم الاسماء, جب پروردگار نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے, وعلم آدم الاسماء کلھا, جب تمام اسماء سکھا دیے پروردگار نے آدم کو تو کیا کیا, ثم عرضہم علی الملائکہ. یہ جو علم آدم تھا نا, یہ پروردگار نے جو آدم کو علم دیا تھا, ملائکہ نے دعویٰ کیا کیا تھا, کہ ہم اس سے بہتر ہیں. بھائی چھپا ہوا تھا نا کہیں ضمیروں میں ملائکہ کے, ملائکہ نے دبے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ ہم ہیں تو تسبیح و تقدیس کے لیے, یہ آدم کو خلق کیوں کر رہا ہے. فلما, جب پروردگار نے آدم کو علم اسماء دے دیا, اس کے بعد فرمایا قرآن نے عرضہم علی الملائکہ, وہ جو علم آدم تھا وہ فرشتوں کے سامنے پروردگار نے پیش کیا, کہا کہ اچھا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے تھے کہ تم تسبیح بھی کر رہے ہو تقدیس بھی کر رہے ہو تو ذرا مجھے بتاؤ انبیونی بھی اسمائے ہاؤلائے ان کن تم صادقین, تم نے کہا تھا نا کہ ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں, اگر وہ دعوے میں سچے تھے تم اپنے اس دعوے میں تسبیح اور تقدیس کے تو ذرا مجھے بتاؤ ان اسماء کا علم جو ہم نے آدم کو دیا. یقیناً گفتگو قرآنی آیات کے حوالے سے ہے, بڑی خشک پیچیدہ اور دلچسپ گفتگو بھی ہے. دلچسپ اس کے لیے کہ جو سمجھ لے کہ گفتگو کس کا رخ کس طرف ہے, اور یقیناً خشک ہمارے ان چھوٹے بچوں کے لیے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ آدم کا قصہ بیچ میں کہاں سے ٹپکا دیا مولانا نے. تو دیکھیے اعزاز گرامی, پروردگار عالم نے آدم کے علم کے ذریعے فرشتوں کے دعوے سے مقابلہ کیا. ارازہم علی الملائکہ, جب فرشتوں نے آدم کے علم کو دیکھا تو ایک دفعہ بول اٹھے پروردگار سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. پروردگار سبحانکا, اب اردو زبان اتنی اس کا دامن اتنا تنگ ہے کہ سبحانکا ترجمہ میں کیا کروں جس سبحانکا کا حق ادا ہو جائے, نہیں ہے اردو زبان میں کوئی لفظ. سبحانکا لا علم لنا, پاک ہے پروردگار تیری ذات, لا علم لنا ہمارے پاس کچھ علم نہیں, الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. پروردگار تو بہت علم اور بڑی حکمت والا ہے, ہمارے پاس علم نہیں. دوبارہ آئیے ذرا آیت کے ابتدائی حصے کی طرف, آیت سے سرسری نہیں گزرنا ہے. اس آیت میں بڑی عجیب اور پیچیدہ آیت ہے. دیکھیے پروردگار نے جب آدم کی تخلیق کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اب مفسرین نے آ کے کہا, ہماری بھی روایت میں ملتا ہے کہ ہر چیز سکھائی, چھٹے امام نے فرمایا حتیٰ یہ تمہارے سامنے چیزیں موجود ہیں ان کا علم بھی سکھایا. لیکن میرا ایک سوال ہے ان مفسرین سے کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی حروف تہجی سکھائے, گائے کسے کہتے ہیں, روٹی کسے کہتے ہیں, گندم جو چنا کسے کہتے ہیں, آسمان کسے کہتے ہیں, زمین کسے کہتے ہیں, دریا سمندر کسے کہتے ہیں, اس انداز سے سکھایا. تو دیکھیے سوال میرا یہ ہے کہ اگر آدم کا علم الف بے پے تے والے قاعدے والا ہوتا تو پروردگار آدم کے اس علم کو فرشتوں کے مقابلے پہ نہ لاتا, کیونکہ آدم کے سامنے جب فرشتے آئے تھے تو فرشتوں کی معرفت بہت آگے کی تھی. فرشتے کہہ رہے تھے پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں. فرشتے جانتے ہیں تقدیس کیا ہے, فرشتے جانتے ہیں تسبیح کیا ہے, فرشتے جانتے ہیں حمد کیا ہے. فرشتے آدم کے خاکی وجود کو بھی دیکھ رہے ہیں, آدم کے نورانی پہلو کو بھی دیکھ رہے ہیں. فرشتوں نے آدم کے خاکی پہلو کو دیکھ کر ہی یہ کہا تھا کہ دیکھ پروردگار یہ فساد پھیلائے گا, خون بہائے گا. تو دیکھیے عزیزان گرامی, یہ علم یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کو خدا نے یہ کہا کہ بھائی دریا کسے کہتے ہیں, سمندر کسے کہتے ہیں, روٹی کسے کہتے ہیں, پانی کسے کہتے ہیں. یہ بات کہیں آگے کی ہے, یہ بات کہیں آگے کی ہے, یہ بات اتنی آگے کی ہے, اتنی آگے کی ہے کہ جناب ابو بکر مردوی ہے اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی سرکار ختمی مرتبہ سے کہ دیکھیں بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ملائکہ کا مقابلہ ہو رہا ہے, ملائکہ کے علم کا مقابلہ آدم کے علم سے ہے. ملائکہ میں جبرائیل بھی شامل ہے, اسرافیل بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, میکائیل بھی شامل ہے. ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی ہے, ابھی دنیا خلق نہیں ہوئی ہے, ابھی عیسیٰ کو انجیل نہیں ملی, ابھی تورات نازل نہیں ہوئی ہے, ابھی علم و معرفت کے دریا خدا نے دنیا میں نہیں بہائے ہیں, ابھی کوئی دین نہیں آیا ہے. لیکن آدم کے علم کی بات اللہ اکبر کے فرشتوں کے مقابلے میں آئے تو فرشتے یہ نہ کہیں کہ تو صحیح کہہ رہا تھا, بلکہ یہ کہیں کہ لا علم لنا, ارے آدم کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کچھ نہیں. تو دیکھیے جناب ابو بکر مردوی اصفہانی نے اپنی کتاب میں سرکار خاتم الانبیاء کی حدیث لکھی کہ سرکار نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علم ہی فلینظر الى علی ابن ابی طالب, جو چاہے کہ آدم کے علم کو اس زمانے میں دیکھے تو علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے. تو دیکھیے یہ علم علی ابن ابی طالب ہے. اب کل جو میں نے غار حرا کے حوالے سے خطبہ پڑھا تھا سرکار مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق، اس میں کیا فرمایا سرکار ختمی مرتبت نے. اب بہرحال بھائی دیکھیے، میں اس کے علاوہ کوئی اور انداز میں گفتگو کا آتا نہیں مجھے، میں کیا کروں، یہی انداز ہے گفتگو کا. لیکن بہرحال دوبارہ اس خطبے کی طرف چلتے ہیں، عجیب خطبہ ہے. لقد قرن اللہ بہی اعظم ملک من ملائکته، لقد قرن اللہ بہی من لدن کان فطیمن. فطیمن کے معنی اردو زبان کے حساب سے میں نے کل کیے تھے کہ دیکھیے ابھی ابتدائی عمر کا حصہ تھا، نہایت ہی چھٹپنے کا عالم تھا سرکار ختمی مرتبت کا. مولا فرما رہے اس وقت سے پروردگار نے اعظم ملک من ملائکته، اپنے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے کو، سب سے عظیم فرشتے کو رسول کے ساتھ کر دیا تھا. کانا یسبق به طرق المکارم و فضائل اخلاق العالم، وہ فرشتہ رسول کو تمام کی تمام فضائل اخلاق عالم اور اچھائیوں کے راستے پر چلاتا تھا. اچھا، وکانا فی کل سنتن جابر و حراب لا یراہ غیری و اراہ، جب غار حرا میں جاتے تھے سرکار ختمی مرتبت تو میرے علاوہ انہیں کوئی اور نہیں دیکھ پاتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ شیطان کی چیخ کی آواز سنی. خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، مجھے ایک اور ٹکڑا وہاں سے اٹھانا ہے اور بات کو وہاں سے اس سے ضم کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. یہ بھی بات آپ نے سنی کہ جناب امیر المومنین نے فرمایا اسی خطبے میں کہ غار حرا میں میں جاتا تھا ساتھ، میں دیکھتا تھا اور کوئی نہیں دیکھتا تھا، میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. اشمو ریح النبوہ، میں نبوت اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا، نور رسالت کو دیکھتا تھا. ہے نا بات یہ آپ کے ذہنوں میں؟ یقیناً جو لوگ، جو حضرات کل تشریف نہیں لا سکے آ جائیں پہلے دن، تو ان کے لیے بات ضروری ہے کہنا کہ اس خطبے کے جو ماحول ہے، اس خطبے کا جو، اس خطبے کا لب و لہجہ ہے، اس میں نئے آنے والوں کو میں لے جا سکوں. یہ سب بات آپ کے ذہن میں ہے. پھر عجیب، جب سرکار امیر المومنین نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی، مہادی رنہ یا رسول اللہ، شیطان کی یہ چیخ کیسی ہے؟ فرمایا دیکھو یہ شیطان کی چیخ ہے. قد آیا سمن عبادت، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور اس کے بعد جناب ختمی مرتبت نے وہ جملہ کہا مولا کائنات کی شان میں کہ آپ ساری احادیث جو مولا کائنات کی شان میں ہیں اسے مٹا دیجئے، جو آیات ہیں مولا کائنات کی شان میں آپ انکار کر دیجئے ان کا، فرض کیجئے معاذ اللہ. اگر یہی ایک جملہ ہو تو یہ جملہ ایک طرف، تمام روایات ایک طرف. کیا فرمایا؟ یا علی ہاذہ رنت الشیطان، اے علی یہ شیطان کی چیخ ہے. قد آیس من عبادت، آج وہ اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اور اے علی سن، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اے علی جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے. الا انک لست بنبی، الا انک لست بنبی، مگر اے علی تو نبی نہیں ہے. تو ایزان گرامی، ہماری گفتگو ارتقاء حیات کے حوالے سے ہے نا. اب دیکھیے، آئیے ذرا دوبارہ توجہ کیجئے گا، حیات کا ارتقاء کہاں تک ہوتا ہے. 200 سال پہلے حیات کا پھیلاؤ یہ تھا کہ ابراہم لنکن جب امریکہ میں قتل ہوا تو کئی دن لگ گئے تھے یہاں تک خبر پہنچنے میں کہ صاحب امریکہ کے صدر کو قتل کر دیا گیا ہے. لیکن آج امریکہ میں کوئی چھینک بھی مارے تو ایس ایم ایس، انٹرنیٹ، ای میل، یہ سب چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ سیکنڈوں میں متوجہ ہو جاتے ہیں. تو کوئی 200 سال پہلے یہ بات کہتا آپ سے کہ بھائی سیکنڈوں میں خبر پہنچ گئی تو آپ شاید ماننا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا. ایجادات کو ہٹا کر گفتگو کیجئے ذرا کہ دیکھیے آپ کی حیات کہاں تک ہے. جہاں تک آپ کی بصارت ہے وہاں تک آپ کی حیات، جہاں تک آپ کی سماعت ہے وہاں تک آپ کی حیات، جہاں تک آپ چیزوں کو چکھ کے ان کا ذائقہ بتلا سکتے ہیں وہاں تک آپ کی حیات، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے اسے چھو کر بتا دے ٹھنڈی ہے یا گرم، کھردری ہے یا چکنی، وہاں تک آپ کی حیات. یعنی آپ کی حیات آپ کے 5 حواسوں میں محبوس ہے، قید ہے. اور ایک حیات یہ ہے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، ہے حبیب ہم نے تجھے تمام کائنات تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا، جب حیات یہ ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا
تو اس ہستی کی حیات ایسی ہونی چاہیے کہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی کہ اس کی نگاہیں غیب کے پردوں کو چیر کر دیکھ سکے، اس کی سماعت غیب کے پردوں کو چیر کر سن سکے، فاصلے اس کے لیے کوئی حقیقت نہ رکھتے ہوں، فاصلے اس کی سماعت کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ کرے، یعنی نگاہ ختمی مرتبت سماعت و بصارت سرکار ختمی مرتبت غیب کے پردوں کو چیر چکی ہے، تو سرکار ختمی مرتبت یہ اعلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے علی، جس طرح سے میری سماعت اور بصارت پر کوئی پردہ نہیں، اس طرح سے تیری سماعت اور بصارت پر کوئی پردہ نہیں۔ بھائی نفس رسول ہے نا، موبائلہ مجھے نہیں پڑھنا، بڑی عجیب بات کری۔ تو جوش نے بڑا عجیب قسم کا ایک بات کہی یہاں پر کہ دیکھیے سلسلہ یہ ہے، دیکھیے گفتگو کہاں پر آ کر ختم ہوئی ہے ابھی تک، کہ سرکار امیر المومنین مولا کائنات کی سماعت اور بصارت کی حدود کیا ہیں، یہ حدود ہیں جن کی کوئی حدود نہیں۔ اسی لیے فرمایا مولا کائنات نے، جب کسی نے سوال کیا، زیلب یمانی نے سوال کیا، مولا حل رأیت ربک، مولا کائنات کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہا کہ بھائی حقا، دیکھو کیا تم بات کر رہے ہو، لم اعبد ربن لم ارا ہو، میں نے اس پروردگار کی کبھی عبادت کی ہی نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ بھائی مولا یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، پروردگار کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مولا آپ ہی نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ پروردگار کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، پھر مولا یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے ہمیشہ دیکھ کر عبادت کی؟ مولا نے خود آگے جواب دیا کہ لا تراہ العیون، پروردگار میرا ایسا ہے کہ جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بل تراہ القلوب بحقائق الایمان، کہ میرے پروردگار کو دل کی آنکھ کے ذریعے ایمان کی حقیقتوں کی مدد سے دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ علم علی ابن ابی طالب ہے، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ۔ اب جب علم علی ابن ابی طالب کی حیثیت یہ ہے کہ یہاں پر شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہم سے اگر ہماری گھڑی یا موبائل کہیں کھو جائے اور ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے دفتر کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے، تو گھبرائیں گے کہ بھائی اس چکر میں دفتر کا نمبر پوچھ رہا ہوں، میرا موبائل کھو گیا ہے، میری چابی گاڑی کی کھو گئی ہے۔ لیکن امیر المومنین کے علم کی معرفت کی منزلت دیکھیے کہ جنگ صفین میں چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں اور در سے توحید دے رہے ہیں۔ اب یہاں گفتگو مجھے اس طرف نہیں لے جانی، لیکن یہ دیکھیے کہ کس انداز سے فرمایا، اور اسی وجہ سے فرمایا مولا نے، جب مولا کائنات کی سماعت کا معیار یہ ہو، بصارت کا معیار یہ ہو کہ سرکار ختمی مرتبت یہ تمغہ دے، اس خلعت سے سرفراز کرے علی کو، علی تیری اور میری بصارت میں اب کوئی فرق نہیں، تیری اور میری سماعت میں کوئی فرق نہیں، تو اب جب علی یہ کہیں گے کہ دیکھو لو کچھ پتل گتاؤ مزدتا یقیناً، اگر علی کے سامنے سے پردے گر بھی جائے تو علی کی معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ۔ دیکھیے بہت اہم بات کہیے، جذبات اور تعقل اور تفکر کا امتزاج کمال انسانیت ہے۔ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت میں ایسی غذا کھا لوں کہ جو نقصان دے، عقل کہتی ہے مت کر، دل کہتا ہے کر لے۔ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، یعنی جذبات عقل کے تابع ہو گئے مولا کے وجود کی برکت سے، جذبات شعور کے تابع ہو گئے، شعور کو پختگی عطا ہوئی، بینش کو بالندگی عطا ہوئی، ادراک کو تکامل عطا ہوا اور حیات کو ارتقا عطا ہوا، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی بڑی، یعنی عقل کے افق پہ، عقل کے افق پہ مولا کی ولادت نے عقل کو سوچنا اور سمجھنا سکھایا، اوجے خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں اذان ہوئی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، سلمائے روزگار کو زرنی قبا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، بڑی توجہ کیجیے گا ایک ایک لفظ پر، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، اور دیکھیے تکامل کی منزل کیا عجیب ہے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے سرکار ختمی مرتبہ خانہ کعبہ میں آئے ہیں، جناب مولا کائنات کو گود میں لیا اور پھر شاعر نے کہا، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، دوبارہ چلیے سورہ بقرہ کی تیسویں آیت کی جانب، فرشتوں نے کیا کہا تھا پروردگار نے، اب بھائی یہاں پر اتنے زیادہ نکات ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بہار الانوار کی وہ مختصر سی روایت جس نے عرفا کی کمر توڑ کے رکھ دی وہ کیسے بیان کروں، آیت کو تیسویں آیت کو سورہ بقرہ کی کس انداز سے بیان کیا جائے، سورہ مومنون کی اس آیت کو کیسے گفتگو کی جائے اس پر، اور سورہ حج کی پانچویں آیت کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، وقت بہت کم ہے، لیکن دیکھیے اگر آپ حضرات حوصلے سے بیٹھے تو یہ سارا کام ایک سلوات دیجیے محمد عالم محمد، میں گھڑی نہیں دیکھوں گا تو یہ لوگ مجھے گھڑی دکھا دیں گے، ایک سلوات دیجیے محمد عالم محمد، دیکھیے عزیزان گرامی پروردگار نے کیا کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، ایک جنگ ہے پروردگار کی قدرت کی، خلیفۃ اللہ کی فرشتوں کے مرتبے کے ساتھ ایک جنگ ہے، ہر دور میں پروردگار کے خلیفہ کو جیتنا ہے، ہر مقام پر علم و معرفت کے مرتبے پر، شعور و ادراک کے مرتبے پر، اور اپنے موضوع کا جملہ ٹکڑا عرض کروں، ارتقاء حیات کے مرحلے پر، اس کی حیات ایسی ہونی چاہیے جو کسی کی حیات نہ ہو، اس کا شعور ایسا ہو جو کسی کا شعور نہ ہو، اس کا درک ایسا ہو جو کسی کا درک نہ ہو، اس کا مرتبہ یہ ہو جو کسی کا مرتبہ نہ ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا، چلیے سورہ مومنون میں ابتدائی آیت، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين، عجیب مرحلہ ہے سورہ مومنون کا، دیکھ انسان ہم نے تجھے، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، چکنی مٹی سے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اور اس کے بعد ہم نے رحم مادر میں، صلب پدری میں کبھی رہا نطفہ بن کے، کبھی رحم مادر میں منتقل ہوا، نہایت حفاظت کے ساتھ ہم نے اس انسان کی تخلیق کے مراحل کا آغاز کیا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، اور پھر اس کے بعد ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اور خون کے لوتھڑے کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، اور گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، اور ہڈیوں پر ہم نے کھال چڑھائی، ثم انشأناه خلقا آخر، بقول امام جلال الدین سیوطی کے کہ خلق آخر کا مطلب ہے کہ جب تخلیق مکمل ہو گئی تو پروردگار نے اس میں روح پھونک دی، ثم انشأناه خلقا آخر، جب پروردگار نے انسان کی تخلیق رحم مادر میں کر دی تو پروردگار نے ایک دفعہ ایک عجیب اعلان کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ذات ہے. بھائی پروردگار نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے خلق کیا گیا؟ والی الارض کیف سطحت، کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ الم نجعل الارض مہادا، یہ مختلف آیتیں ہیں. اب کیونکہ جلدی جلدی منزلیں طے کرنی ہے، کیا زمین کو ہم نے ایک جھولے کی صورت میں تمہارے لیے پیدا نہیں کیا؟ یہ کوپرنیک اور گیلیلیو نے آ کر کہا کہ صاحب زمین گھومتی ہے، تو ہمارا آج کے یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ اس کا منہ کھل جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ بھائی قرآن 1400 سال پہلے کہہ کے چلا گیا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو اس کائنات میں جھولے کی مانند خلق نہیں کیا؟ اب اگر یہاں تک بات آ گئی تو جو نوجوان دوست ہیں میرے، ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اگر وقت بچا تو یقیناً ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں، اس میں ہنسیے گا مت، بڑی اہم بات ہے، دعائے عرفہ میں انوائرمنٹل پولیوشن اور اوزون لیئر کے بارے میں کیا کہا ہے. ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ جناب امیر المومنین نے آج کل کہا جاتا ہے نا اینیملز رائٹ، حیوانوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہا ہے، انوائرمنٹل پولیوشن کے بارے میں نہج البلاغہ نے کیا کہا ہے. ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ آئنسٹائن کا جو نظریہ تھا دا کانسٹنٹ ایکسپینشن آف دا یونیورس، اس کے بارے میں سرکار امام علی ابن موسر رضا نے اس مناظرے میں جب جاسلیف سے، عمران صابی سے، یہودیوں سے اور ہندو پنڈتوں سے امام کا مناظرہ ہوا مرگ میں مامون کے دربار میں، تو امام رضا علیہ السلام نے کیا وہاں پر کہا؟ تو دیکھیے دوبارہ آئیے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے بعد پھر نطفے کی باری آئی، نطفے کے بعد خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، خون کے لوتھڑے کے بعد گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، گوشت کے لوتھڑے کے بعد پھر ہڈیاں، اور ہڈیوں پر کھال منڈی، اور کھال منڈنے کے بعد ثم انشأناہ خلقاً آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. جب انسان کی خلقت ہوئی نا، پورے قرآن میں خلقت کی جب بات آئی، بڑی توجہ کیجیے گا، پروردگار نے فرمایا اللہ لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عالم امر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. دیکھو تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو عالمین کا رب ہے. لیکن خلقت کی جب بات کی تو سوائے انسان کی خلقت کے اور کہیں پہ خدا نے نہیں کہا پر تبارک اللہ احسن الخالقین، پورا قرآن میں کہیں نہیں کہا. یہ انسان میں خصوصیت کیا تھی؟ بھائی انسان پروردگار کی بارگاہ کا وہ تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے علم کی، اپنی ذات کی بڑائی کو، اپنی ذات کی اونچائی کو فرشتوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ ذات انسان ہے، اسی لیے کہا گیا اشرف المخلوقات، اسی لیے کہا گیا اشرف المخلوقات. تو دیکھیے یہ تمام انسان کی تخلیق کے مراحل گزرے، اور اس کے بعد پروردگار نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. اونٹ کی خلقت کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، چاند اور سورج کا سورہ یاسین میں ذکر ہے، سورہ رحمان میں ذکر ہے، سورہ تکویر میں کائنات کے قدرتی مقولوں کا ذکر ہے، کہیں نہیں کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات، بڑی مبارک ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی ہے. یہ وجہ کیا تھی انسان کی تخلیق پر خدا کو یہ کہنے کی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے؟ کسی اور مقام پر کیوں نہیں کہا؟ وجہ کیا تھی؟ آئیے چلیے چھٹے امام کی خدمت میں، اور وہاں سے چلیے مولا کائنات کی خدمت میں. چھٹے امام کے پاس آیا انسان، ایک صحابی کا، مولا ذرا یہ بتائیے کہ، دیکھیے اب دو روایتیں ہیں یہاں پر، دونوں پڑھوں گا. بہار الانوار میں روایت ہے کہ مولا ذرا یہ بتائیے ایو الاعمال احب اللہ، پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا امام نے ان یمجد، کہ پروردگار کی تمجید بیان کی جائے، پروردگار کی بڑائی بیان کی جائے، پروردگار کی کبریائی بیان کی جائے. روایت ختم ہو گئی، اس کے آگے مولا نے کچھ نہیں کہا. اب یہ بڑائی بیان کس طرح ہوگی؟ کبھی میں اور آپ بڑائی بیان کرتے ہیں خدا کی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنی زبان کے ذریعے، اور کبھی کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ذات مجسم بڑائی بیان کرتی ہے پروردگار، ہے نا بات یہ؟ اچھا تو دیکھیے، اچھا اب چھٹے امام کی خدمت میں آیا یہ صحابی، کہا کہ مولا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتے؟ بھائی آیت یاد ہے نا سورہ مومنون کی آخری حصہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ خدا کہ جو عالمین بہترین خلق کرنے والا ہے، بہترین خلق کرنے والا ہے. یعنی انسان کی تخلیق ایسی ہے وہ جو شاعر نے کہا نا کہ دیکھیے انسان کی تخلیق پر جب پروردگار کہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو جو علی ابن ابی طالب جیسی ہستی جب دنیا میں آئے گی، اسی وجہ سے شاعر نے اسی آیت کو اٹھا کر اپنے شعر میں لایا، شاعر اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے کہ اب یہ وہ ہستی آئی ہے جو میری تمجید بیان کرے گی، اب یہ وہ ہستی آئی ہے جو میری کبریائی بیان کرے گی، اب یہ وہ ہستی آئی ہے جو میری توحید بیان کرے گی. کیا توحید بیان کی مولا کائنات نے؟ دیکھو کہا کہ مولا خدا کہاں ہے؟ کہا کہ دیکھو داخل فی الاشیاء لا کا دخول شیئن فی شیئن و خارج عن الاشیاء لا کا خروج شیئن عن شیئن. مولا کائنات فرماتے دیکھو خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کوئی چیز کسی چیز میں ہو. وہ خارج عن الاشیاء لا کا خروج شیئن عن شیئن، خدا ہر چیز سے باہر ہے لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح کوئی چیز کسی چیز سے باہر ہو. مال اشیاء لا بمقارنت و خارج عنہا لا بمزائلت، خدا ہر شے سے باہر ہے لیکن ایسا نہیں کہ خدا اپنی ذات کو زائل کر دے. خدا ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ جس طرح سے مادی اشیاء ایک دوسرے سے چپک جاتی ہے. یہ کیا توحید ہے؟ یہ وہ ہستی آئی ہے. اسی لیے کہا شاعر نے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. کیوں دیکھا پروردگار نے اپنے کو غرور سے؟ کیونکہ چھٹے امام اس رات سے پردہ اٹھایا کافی سالوں بعد. چھٹے امام نے بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ ان یمجد، خدا کی بڑائی بیان کی جائے. کیوں دیکھ رہا ہے پروردگار اپنے کو غرور سے؟ کیونکہ خانہ کعبہ میں وہ ہستی آئی ہے جو پروردگار کی بڑائی بیان کرے گی. ابن ابی الحدید معتزلی نے بڑی عجیب بات کری کہ صحابہ کرام کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما اور ہماری جانیں قربان ہو صحابہ کرام پر. لیکن بہرحال خدا نے قرآن میں کہا کہ بعض رسول ہم نے بتایا قرآن میں نام، بعض کا نہیں بتایا. ہم نے بعض کو رسولوں میں بعض پر فضیلت دی. انبیاء ہیں، رسول ہیں، اولی العزم ہیں، اور تمام رسولوں میں سب سے افضل کون؟ سرکار ختمی مرتبہ. جب رسولوں میں کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی افضل ہے، کوئی فاضل ہے، تو صحابہ کرام میں بھی کوئی نہ کوئی افضل ہوگا، کوئی فاضل ہوگا، کوئی اعلیٰ ہوگا، کوئی ادنا ہوگا. بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے نا، یہ ہے بھائی. اور دیکھیے فرمایا ابن ابی الحدید معتزلی نے، کلامی لحاظ سے معتزلی ہے، اہل تسنن کے شرح میں سے ہے، نزل بلاغہ کی شرح لکھی، کہا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اگر حدیثیں کہی ہیں یا خطبے کہے ہیں، تقاریر کی ہیں، جملے کہے ہیں، تو صرف موت اور زندگی کے بارے میں، قیامت میں کیا ہوگا، نیک اعمال کرو، توحید کے بارے میں، جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی کتاب نزل البلاغہ میں جو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ هو الذي كيف الكيف فلا كيفية له وهو الذي عين العين فلا عينية له بمزادته بين الاشياء عرف ان لا ضد له وبتشعيره المشاعر عرف ان لا مشعر له. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس نے کہاں کو پیدا کیا ہے. خدا نے چیزوں کے درمیان تضاد کو ایجاد کیا ہے، تو کبھی خدا کے بارے میں نہ پوچھنا کہ خدا سے کیا چیز متضاد ہے. خدا کے بارے میں کسی کیفیت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ وہ کیفیتوں کا خالق ہے. یہ توحید کون بتائے گا؟ یہ کون بتائے گا توحید؟ یہ مولا کائنات بتائیں گے. چھٹے امام کی خدمت میں ذہن میں ہے میرے، حدیث سنانے کا وعدہ کیا تھا میں نے، لیکن دیکھیے اکثر دوست نوجوان کہتے ہیں مولانا کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں. دیکھیں میں کہیں نہیں نکلتا الحمدللہ، مجھے پتا ہے، اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس دریا قرآن اور روایت اہل بیت اور اطرت پیغمبر کے جو دریا ہے اس میں غواصی ضرور کریں گے، ہم غوطہ ضرور لگائیں گے، گھومیں گے پھریں گے، لیکن نکلیں گے غوطہ لگا کے وہیں سے جہاں سے ڈوبے تھے، گم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. چھٹے امام کی بارگاہ میں آئے، کہہ رہے مولا ذرا یہ بتائیے انسان افضل ہے یا فرشتہ؟ تو چھٹے امام نے کہا دیکھو تم نے جو سوال کیا ہے نا، یہ ہمارے جد امجد، ہمارے والد،
جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بھی کیا گیا. تو مولا نے ہمارے جد نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ان اللہ, دیکھیے اگر مولا کہہ دیتے انسان افضل, کہہ دیتے فرشتہ افضل, تو یہ پھر جواب مولا کائنات کی زبان کا جواب نہ ہوتا. مولا معیار بتلا رہے کہ دیکھو ان اللہ خلق الملائکہ, پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا. وَجَعَلَ فِيهِمْ عَقْلًا بِلَا شَهْوَتٍ, کہ پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا اور ان میں صرف اور صرف عقل کو رکھا, نفسانی خواہشات کو نہیں رکھا. پروردگار نے ملائکہ کو خلق کیا, ملائکہ میں صرف عقل کو رکھا, شعور کو رکھا, ادراک کو رکھا, جذباتی اور حیوانی خواہشات کو نہیں رکھا. وخلق البهائم, اور پروردگار نے جانوروں کو خلق کیا. فجعل فیہم شہوتا بلا عقل, ان میں صرف اور صرف نفسانی خواہشات کی پیروی رکھی, عقل کا نام و نشان نہیں ہے جانوروں میں. ملائکہ عقل محض, حیوانات شہوت محض, بالکل متضاد ہے. توجہ. وخلق الانسان, اور پروردگار نے انسان کو خلق کیا. فرکبا, تو پروردگار نے انسان کو ترکیب کیا, مرکب کیا, ایک آمیزہ بنوایا, ایک آمیختہ بنوایا, ایک ماجون بنائی پروردگار نے انسان میں. وہ ماجون کیا تھی؟ شہوت اور عقل دونوں رکھی, ایک چیز ملائکہ سے لی, ایک چیز فرشتوں سے لی. تو انسان آمیزہ ہے شہوت کا اور عقل کا. تو مولا نے فرمایا دیکھو فمن غلبت شہوتہ عقلہ, کہ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے پست ہے. ومن غلب عقلہ شہوتہ, اور جس کی عقل شہوت پر غالب آ جائے وہ ملائکہ سے افضل ہے. بھائی دیکھیے اب سمجھ میں آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ انسان میں خدا نے کیا خصوصیات رکھی. بھائی لوگ کہتے ہیں انسان میں خدا نے یہ خصوصیات رکھی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے, سونگتا ہے, سنتا ہے, چھو کر چیزوں کی گرمی اور ٹھنڈک, خون کی اور گرمی کا پتہ لگا لیتا ہے. تو بھائی اس وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. بھائی انسان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا آپ نے, یہ ادنا المخلوقات ہو گیا, ازل المخلوقات ہو گیا. دیکھیے اگر بینائی کی بات کریں گے تو آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہوا شکاری باز انسان سے اچھا دیکھ لیتا ہے. اگر خوشبو سونگھنے کی بات کریں گے تو اب ممبر ہے, میں یہاں سے اس حیوان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ہم انسانوں سے بڑا اچھا سونگھتا ہے. زلزلہ آ جاتا ہے تو اسی حیوان کو بےچارے کو لایا جاتا ہے, وہ سونگھ کر بتاتا ہے کہ 20-30-40 meters نیچے کوئی انسان سانس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. انسان کی صلاحیتوں کو محصور مت کیجئے, ذائقہ میں, لامسہ میں, شامہ میں, باسرہ میں, سامعہ میں. سننے کی بات اگر کریں گے تو چمگادڑ انسان سے اچھا سن لیتا ہے. چکھنے کی بات کریں گے تو تب بھی بہت سے جانور انسان سے اچھا چکھ لیتے ہیں. بینائی شکاری باز کی انسان سے اچھی ہے, سماعت چمگادڑ کی انسان سے اچھی ہے, خوشبو اور دوسرے جانور انسان سے بہتر سونگھ لیتے ہیں. انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا, انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے ایل اعمال احب, انسان کے بار انسان کے لیے پروردگار کے حوالے سے کون سا عمل سب سے بہتر ہے. ایمجد, کہ انسان آئے اپنی عقل کو آگے لائے, شہوت کو کچلے اور اس کے بعد ملائکہ سے آگے پہنچ جائے, اور ملائکہ سے اتنا آگے پہنچے, اتنا آگے پہنچے کہ جب سلمان فارسی بنے, ذات علی ابن ابی طالب میں فنا ہو جائے تو ختمی مرتبہ یہ پکارے سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. حدیث پوری نہیں پڑی میں نے ابھی, سلمان منا اہل البیت, وہ سلمان بحر لا ينزف وکنز لا ينفد, سلمان ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور ایسا سمندر ہے جس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. دنیا مولا کائنات کا کیا مقابلہ کرے گی؟ دنیا مولا کائنات کے ایک شاگرد کا مقابلہ نہیں کر پائی. جناب ابو ذر غفاری سلمان فارسی کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا پتیلی دو اینٹوں پر رکھی ہوئی ہے اور پتیلی ابل رہی ہے لیکن نیچے آگ نہیں جل رہی ہے, پتیلی میں جوش آ رہا ہے. ایک دفعہ دیکھا پریشان ہو گئے. بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پتیلی اتفاق سے گر گئی لیکن جو اس میں کھانا ابل رہا تھا پانی وہ نہیں گرا. سلمان نے اس ابلتی ہوئی پتیلی کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رکھ دیا, نہ آخ کہا, نہ اوف کہا, نہ اوئی کہا, رکھ دیا. اب جب ابو ذر غفاری نے یہ منظر دیکھا تو الٹے پیر دوڑتے ہوئے گئے امیر المومنین کے گھر میں, پریشان. مولا جی منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہا سلمان نے چلیے گئے. بتایا پورا قصہ تو امیر المومنین نے کہا
یا سلمان، اصول کافی کی روایت ہے، ارفق بے سلمان، ابو ذر پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. دیکھیے یہ ابو ذر غفاری کی توہین نہیں ہے، سلمان کی توقیر ہے. ورنہ ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ زمین نے آج تک اس انسان کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان سایہ فکر نہ ہوا اس پر جو ابو اصدق لہجۃ من ابی ذر، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ ابو ذر ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے، اب بس یہاں تک اگر ہم بتانے میں کامیاب ہو گئے، اور میں یہ سمجھا چکا آپ کو اور یقیناً سمجھ میں آ گیا کہ دیکھیے شرک سے کبھی گھبرائیے مت، ہمیشہ توحید کا راستہ آپ کو کسی ایسے بندے کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ جو بندہ بہترین انداز سے خدا کی بڑائی بیان کرے، جو بندہ پروردگار کی معرفت کے اعلیٰ ترین مدارج کو طے کر چکا ہو، آپ کو اس بندے کے ساتھ اس بندے کے ذریعے توحید تک پہنچنا ہوگا. تو یہ سلسلہ ہے سارا. اور سید الشہداء نے دیکھیے نگاہ امامت دیکھ رہی تھی، جب مکے سے نکلے تو عجیب بات کری، اور علامہ اقبال اس سے بڑے خوبصورت انداز میں کہہ کے چلے گئے، مدعائے سلطنت بودی اگر خود نہ کر دی بات سنی سامان سفر. اگر سلطنت اور مال دنیا کی حبس میں جا رہے ہوتے سید الشہداء تو اس ساز و سامان کے ساتھ سفر نہ کرتے. فرمایا مکے سے نکلتے وقت من کانا بازلا فینا مہجتا موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ کی ملاقات پر اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے اور جو ہمارے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنے کو سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چل پڑے. تو یہ سید الشہداء کا مرتبہ. اور یہ سلسلہ دیکھیے جناب حر، وہ عظیم ہستی کہ جس نے ارتقاء حیات کے مرحلے کو آہستہ آہستہ طے نہیں کیا، یک لخت ارتقاء کے مرحلے پر آئے جناب حر، یک دم مقتل کے مطابق منزل شراف پر، شین رے الف پہ شراف پر جب سید الشہداء آئے، مجھے یقین ہے کہ 5-60 منٹ اوپر ہو جائیں گے، لیکن آپ حضرات کی اجازت سے کیا کروں، اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. منزل شراف پر جب آئے تو ایک عجیب حکم دیا سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو، انصار کو، عباس کو، علی اکبر کو، کہ دیکھو جتنے مشکیزے ہیں نا وہ بھر لو اور تمام برتنوں میں پانی بھر لو. سوال نہیں کیا، اچھا مولا. جب ذو حسم پر آئے، دن چڑھ چکا تھا، زہر کا نزدیک وقت تھا، سید الشہداء کے ساتھیوں میں سے کسی نے تکبیر کی آواز بلند کی. کہا کہ لما کبرتا، تکبیر کی آواز کیوں بلند کی؟ کہا کہ مولا دور نخلستان نظر آ رہا ہے. ساتھیوں نے کہا کہ بھائی یہاں نخلستان کوئی نہیں ہے. کہا کہ ذرا اور نزدیک چلیں، دیکھا تو بہت سارے سوار، ان کے نیزے اور تلواریں نظر آ رہی ہیں. بہرحال پڑاؤ ڈالا سید الشہداء نے، کہا کہ آنے دو. آئے اور جب سید الشہداء نے دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہیں یہ لوگ، تو حکم دیا، عجیب حکم دیا، اللہ اکبر، انسان لرز اٹھتا ہے سید الشہداء کی کرامت انسانی کو جب دیکھتا ہے، حیات کے کس مرتبے پر ہے یہ ہستی میری سمجھ میں نہیں آتا. کہا کہ دیکھو تمام انسانوں کو، ان کے لشکریوں کو پانی پلاؤ، اور تمام برتن بھر کے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی پلاؤ، اور جب تک جانور 3 دفعہ منہ نہ ہٹا لے برتن نہ ہٹانا. پانی پلایا. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے کہ میں حر کے لشکر میں تھا، پیاس کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا، میری سواری کمزور ہو چکی تھی، میں آیا حر کا لشکر پانی پی چکا تھا، پانی پی کر ہٹ چکے تھے، میں نے ایک اونٹ دیکھا کھڑا ہوا حسین ابن علی کے لشکر میں، میں گیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے پیاس کی وجہ سے، جہاں بلب تھا میں نے مشکیزہ کھولا، کھل نہ پایا مجھ سے. تو سید الشہداء نے کہا انخر رابیہ، میرے بھائی اونٹ کو بٹھا لے، میں تب بھی سمجھ نہ پایا. مولانا نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اس میں مشکیزہ ہے، بٹھا کر آرام سے پانی پی. میں نے کھولا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، پانی بھل بھل بہنے لگا، میں پی نہ سکا. تو فاطمہ کے بیٹے نے عجیب کام کیا، آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ لیا. گفتگو ہوئی، ظہر کا وقت آیا،
حر اتصلی معنا ام تصلی بے اصحابک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ کہا مولا بل نصلی معاک، یعنی جانتا ہے، ایک سیاسی اشتباہ کا مرتکب ہوا ہے لیکن جانتا ہے کون ہستی. امام کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کے بعد امام نے لشکر تیار کیا کوفے کی جانب جانے کے لیے. حر نے ایک غضب کا کام کر ڈالا، حسین ابن علی کے سامنے آ کر لشکر کو روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے. بس ایک دفعہ یہ سننا تھا کہ سید شہدا کو جلال آیا اور کہا کہ سکلت کا یا حر، سکلت کا ام کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا تو مجھے روکے گا؟ الموت ادنا لک من ذلک، اس سے بھی زیادہ موت تیرے نزدیک آ چکی ہے، حر تو مجھے روکے گا؟ حر نے بڑی عجیب بات کی، کہا کہ یا حسین مولا لو کان غیرک من العرب ذکر امی وقالها وهو في هذا الحال لا ذکرت امه، اگر عرب میں سے کوئی بھی کہتا نا اس طرح سے میری ماں کا نام لیتا تو میں اس کی ماں کا نام بھی اسی طرح لیتا، کائنن مکان کوئی بھی ہوتا میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میں اسی طرح سے اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن مولا کیا کروں، آپ کی مادر گرامی کا ذکر سوائے اچھے الفاظ کے، سوائے درود و سلام کے میں نہیں کر سکتا. بےچینیوں کو چین، بےچینیوں کو چین دکھایا. دیکھیے عجیب عجیب مرحلہ ہے، بےچینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے، بےچینیوں کو راہ دکھائی ہے چین نے. پھر بڑا مسترب تھا، حسین کی طرف آیا، اچھا تم ہمارا رستہ روکو گے؟ کہا کہ ہاں، حکم دیا گیا ہے کہ بے آب و گیا میدان میں روک دو. حسین ابن علی کو روک دیا گیا، کوفے نہ جا سکے. نو محرم آئی، عاشورہ آیا، شب عاشور گزری. حر پر ایک اضطراب کا عالم ہے، ساتھی دیکھ کر پریشان ہے. کہا کہ اے حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اشجع العرب کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ کپ کپا کیوں رہا ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی پوچھا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے، ایک دفعہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں. گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے حر آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرکار سید شہدا کی خدمت میں پہنچے. لیکن آنے کا انداز عجیب ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ڈھال برعکس ہے، شمشیر کو قبضے کی جانب سے لٹکایا ہوا ہے، نوک سے حمائل ہے. حر یہ آنے کا کیا انداز ہے؟ کہا کہ مولا حل الى توبۃ من سبیل، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ انا الذی ارعبت اولیاء، میں نے آپ کے چاہنے والوں کو ڈرایا. انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، میں نے رسول کی بیٹیوں کو ڈرایا. مولا کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ کہا کہ تیری توبہ قبول ہے. حر دیکھیے بڑے عجیب انداز سے توبہ قبول کی سرکار سید الشہداء نے، بڑے عجیب انداز سے توبہ قبول کی سرکار سید الشہداء نے. مولا میں چاہتا ہوں اب جنگ کر کے آپ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں، اپنے خون کے ذریعے اپنے نامہ اعمال کے سیاہ اعمال کو مٹا دوں. اجازت دی، عجیب کام کیا سید الشہداء نے، زہیر ابن قین کو حر کے ساتھ بھیجا کہ تم دونوں جا کر حملہ کرو. میں کہوں گا مولا یہ زہیر قین کو ساتھ کیوں بھیجا؟ شاید مولا کی آواز آئے کہ دیکھو ہمارا مہمان ہے، توبہ کر کے آیا ہے، حسین چاہتا ہے کہ مددگار میدان میں جائے. حکم دیا کہ دیکھو حر کا دفاع کرتے رہنا. زہیر قین حر کا دفاع کرتے رہے، دونوں لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر آیا حر کے گھوڑے پر لگا، گھوڑا گرا، حر کے گھوڑے کو پئی کیا گیا. اب حر زمین پر لڑتے رہے، زمین پر لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے، لیکن ہر طرف سے تیر آئے، تلواریں آئیں، لشکر آدا نے حر کو گھیرا اور اتنے زخم لگائے، اب حر زمین پر گر پڑے. ایک دفعہ آواز دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. مولا حسین نے حکم دیا حر کو اٹھا کر لاؤ. اللہ نے گرامی عجیب کام کیا، فاطمہ کے فرزند نے جب حر کو اٹھا کر لائے نا، شاید یہ ان معدود شہدا میں سے ہو کہ جو گنج شہیدا میں جب آیا تو حر کی رمق باقی تھی. عجیب کام کیا حر کے ساتھ حسین نے، نیما چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر فرزانو شبیر کا تکیہ دیکھا. شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کا دیکھا، عرض کی حسن رخ حر نظر آتا ہے، از زمین تا و فلک نور نظر آتا ہے. یہ کام نہیں کیا صرف سید شہدا نے، عجیب کام کیا حر مہمان ہے، خانوادہ رسالت کا وتیرہ یہ ہے کہ مہمان کی تواضع کی جائے، پذیرائی کی جائے،
لیکن حسین پذیرائی کرے تو کس طرح؟ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ سامان پذیرائی ہے. ایک دفعہ ہر کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا اور اپنی ابا کے دامن سے ہر کے چہرے پر لگا ہوا خون صاف کیا. ہر کی آخری سانسیں ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں، بول نہ پائے. میں کہوں گا ہر کیا کہنا چاہتے تھے؟ زبان حال ہر یہ ہے کہ مولا مجھے حیا آتی ہے، میں آپ کو اس بے آب و گیا میدان میں لایا. مولا نے صرف یہ نہیں کیا، مہمان نوازی کی انتہا کر دی، وہ رومال نکالا جو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، ہر کے ماتھے پر باندھا. مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مہمان نوازی کی رسم ہے. مولا ہر کے الفاظ یہ ہیں، حالت دل یہ ہے کہ مولا اتنی مہمان نوازی. ارے ہر اس وقت تو دیکھ رہا ہے کہ جب عصر عاشور ہوگی آپ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، تشنگی کا عالم ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، نو کے نزال.
اللهم بحق محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الابدين والاخرين، وكنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. پروردگار جن مومنین و مومنات نے دعا کی درخواست کی ہے، بحق حضرت خود، بحق سید الشہداء شہداء کربلا، ان کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، مریضان منظورین، پروردگار ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، اگر کسی قسم کی مشکل میں، پریشانی میں گرفتار ہیں، تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرضدار ہیں، بے اولاد ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہیں، پروردگار بحق خون سید الشہداء ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار ہمارے ملک کو دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے، سازشوں سے، برے حالات سے محفوظ رکھ. اس مملکت خداداد کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہیو. حسین ابن علی کے صدقے میں اس ملک کو ترقی اور تعمیر و بلندی عطا فرما. پروردگار انتظامیہ اور دیگر تمام لوگوں نے جس انداز سے بھی اس فرش اعضا کے بچھانے میں خدمت انجام دی ہے، پروردگار بارگاہ سیدہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرما. ان تمام مجالس کا، ان اشکوں کا ثواب ہمارے مرحومین و مرحومات کو پہنچا. اور آخر میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد وآلہ الاطہار، اللہم صل علیہ.